اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی آپ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سحر ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام راہ زندگی بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، اور آپ اس میں اپنے سوالات پوچھتے ہیں اور ہمارے مہمان آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی نجاسات کے حوالے سے، جو گزشتہ گفتگو رہی ہے اسی سے مربوط ہماری گفتگو ہوگی، اور اس موضوع پر بھی ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ کہ جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، سب سے پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ایک مرتبہ آپ نے پھر ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔
ہم بھی آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، اور پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ مجھ کو اس لائق سمجھا کہ یہاں تک لایا گیا۔
خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضور، دیکھیے، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ انشاءاللہ آج بھی گفتگو ہماری جو گزشتہ گفتگو رہی ہے اسی سے مربوط ہے، یعنی نجاسات کے حوالے سے ہماری کچھ گفتگو ہوگی۔ تو آپ نے یہاں پر بیان فرمایا تھا کہ وہ 10 چیزیں ہیں جن کو اسلام نے نجس قرار دیا ہے، اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ انسان اپنا جسم اور اپنا بدن ان سے پاک رکھے۔ یہ نجاستیں ہیں، گندگیاں ہیں، پلیدگی ہیں، جن میں بہت شدت پائی جاتی ہے، اس لیے اسلام نے یہ حکم بیان کیا۔ اس میں سے ایک چیز پیشاب اور پائخانے کے حوالے سے تھی۔ تو حضور، میں اسی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گھوڑا، گدھا، خچر اور اس طرح کے جو دوسرے حیوان ہیں، ان کے پیشاب پائخانے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں، ہم نے ایک چیز عرض کیا تھا کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے۔
جی بالکل۔
تو یہ تین حیوان جن کا ابھی آپ نے نام لیا، جی، چاہے گھوڑا ہو، چاہے گدھا ہو، چاہے خچر ہو، شرعی لحاظ سے ان کا کھانا مکروہ ہے۔
صحیح۔
لہذا ان کا پیشاب و پاخانہ ان حیوانوں کے طریقے سے نہیں ہے جو حرام گوشت ہیں۔
صحیح۔
ان کے پاخانے کے بارے میں 100% علماء فرماتے ہیں کہ مثلا پاک ہے، لیکن پیشاب کے بارے میں،
صحیح،
علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے خاص طور سے گھوڑے اور گدھے کے پیشاب سے، جی، اور خچر کے پیشاب سے انسان پرہیز کرے۔
صحیح۔
البتہ حکم کلی وہی ہے کہ اگر حیوان حلال ہے،
جی،
تو اس کا پیشاب پاخانہ پاک ہے۔
صحیح، بالکل۔ لیکن آپ نے پرندے کے لیے بتایا تھا کہ پرندہ اگر حرام گوشت بھی ہے تب بھی اس کا جو ہے وہ پیشاب پاخانہ،
پرندے کا حکم الگ ہے۔
جی جی۔
شرعی لحاظ سے حیوانوں کو جو تقسیم کیا گیا ہے،
جی جی،
چند قسمتوں میں،
صحیح،
مثلا حیوان یا خون جہندہ رکھتا ہے،
جی بالکل،
یا خون جہندہ نہیں رکھتا۔
جی، خون جہندہ سے مراد کیا ہے، ذرا یہ بھی آپ روشن ڈال دیں۔
خون جہندہ یعنی وہ حیوانات،
جی،
اگر ان کو ذبح کیا جائے تو ان کا خون اتنا زیادہ ہو، جی، کہ اچھل کے نکلے۔
صحیح۔
مثلا شیر ہے،
جی،
چیتا ہے،
بالکل،
اگر ان کو ذبح کیا جائے تو بکری اور بکرے کی طریقے سے،
جی،
ان کا خون نکلے گا۔
صحیح، بالکل۔
لہٰذا جو حرام گوشت جانور ہیں، شیر، چیتا وغیرہ،
جی،
خون جہندہ بھی رکھتے ہیں،
صحیح،
100% ان کا پیشاب پاخانہ،
جی،
نجس ہے۔ اگر انسان کا بدن یا جسم اور لباس،
جی،
انسان کا متصل ہو گیا اسی نجاست سے،
جی،
تو نماز کے لیے ان کا دھلنا ضروری ہے۔
بالکل۔
بعض حیوانات ایسے ہیں جو حرام گوشت ہیں،
صحیح،
مگر خون جہندہ نہیں رکھتے، چھپکیلی ہے،
یعنی وہ اچھل کے نہیں نکلتا ہے
اچھل کے
خون جس وقت ان کو مارا جاتا ہے،
مثلاً چھپکیلی ہے،
صحیح،
بچھو ہے،
جی،
یا اسی قسم کے حیوانات ہیں،
جی جی۔
خوب، ان کا پیشاب و پاخانہ جو ہے یہ پاک ہے، چونکہ اصل خون جہندہ ان کے اندر نہیں ہے۔
جی بالکل۔
یعنی اصل خون نہیں ہے، خون ہے تو اتنا قلیل ہے تو اچھل کے نہیں نکلے گا۔
صحیح، بالکل۔ تو یعنی یہ ہے حرام گوشت میں بھی، یعنی ایک تو پرندوں کا جو ہے وہ پاک ہے،
حکم الگ ہے،
اس کا حکم الگ ہے،
جی،
اور دوسرے یہ کہ اگر جانوروں میں بھی وہ جانور جو حرام گوشت ہیں اور ان کا خون اچھل کر نکلتا ہے،
جی،
تب ان کا پیشاب اور پائخانہ نجیس ہے۔
نجیس ہے۔
جی، بہت شکریہ حضور۔ اچھا، ایک سوال ہے یہاں پر، وہ یہ کہ ایک ایسا حیوان ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا حکم کیا ہے، یعنی اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا، اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آیا اس کا پیشاب پائخانہ نجس ہے یا پاک ہے، کیا کیا جائے؟
देखिए, अगर कोई ऐसा हैवान है जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है
सही
कि आया ये हलाल गोश्त है या हराम गोश्त है,
जी,
तो इस बारे में उलमा का कहना यह है कि इस हैवान से खाने के मामले में बचा जाए, यानी इससे आप जिबा करके खा
नहीं
सकते।
जी,
लेकिन इसका पेशाब और पाखाना पाक है।
जी,
क्यों पाक है?
सही,
चूंकि तहारत और नजासत का हुक्म अलग है
सही,
और हुर्मत और हिल्लियत का हुक्म अलग है, खाने और पीने का हुक्म अलग है,
जी बिल्कुल,
नजिस और पाक का हुक्म अलग है।
सही,
खाने पीने में रवायात कहती हैं, उलमा फरमाते हैं,
जी,
आप एहतियात कीजिए।
सही,
जब तक 100% किसी चीज के बारे में यकीन ना हो जाए कि यह हलाल है, उस वक्त तक आप ना खाइए।
सही,
और यहां इस हैवान के बारे में हमें शक है कि आया ये हलाल गोश्त है या हराम गोश्त है।
बिल्कुल,
लेकिन नजासात और तहारात के मामले में कजिया इसके बरअक्स है।
जी बिल्कुल,
इसके बारे में रवायत और उलमा का ये कायदे कुल्लिया है,
सही,
कुल्लो शैन ताहिर हत्ता तालम अन्नहु कजिर,
जी,
हर चीज तुम्हारे लिए पाक है
जी,
जब तक कि 100% तुमको यकीन ना हो जाए कि ये नजीस है।
बिल्कुल,
चूंकि हमें खुद शक है आया हराम गोश्त है या हलाल गोश्त,
सही,
वो शक सरायत करेगा यहाँ।
जी जी,
अगर हराम गोश्त होगा तो इसका पेशाब पखाना नजीस होगा,
सही,
हलाल गोश्त होगा तो इसका पेशाब पखाना पाक होगा।
जी,
चूंकि शक है लिहाजा इसका पेशाब और पखाना पाक है।
जी बिल्कुल। हुजूर, आपने निजासात में एक चीज बयान की थी कि मनी भी नजीस है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि यानी इसका इंसानों की या तमाम जानवरों की या इसका क्या हुक्म है?
देखिए, नजासात की तीसरी चीज,
जी,
पेशाब पखाना और तीसरी चीज है मनी,
जी,
ये मादे मनविया,
जी,
बहरहाल एक चीज अर्ज कर दे नाजरीन के समात और नजारत के मुताबिक,
जी,
के बयान हुक्म शरी में
जी
हया नाजायज है।
सही,
अगर हम दुनिया में हया करेंगे,
जी,
हुक्म शरीयत को नहीं बयान करेंगे या नहीं सुनेंगे,
सही,
तो रोज़ कयामत हमें पकड़ा जाएगा।
बिल्कुल,
चूंकि अहकाम शरीयत आयन फितरत के मुताबिक है।
बिल्कुल सही,
और फितरत के अहकाम बयान करने में इंसान को न शर्म करनी चाहिए और सुनने वाले को न सुनने में शर्म करना चाहिए,
और सवाल करने वाले को भी सवाल यानी हया नहीं करनी चाहिए,
कोई हया नहीं करनी,
जो सवाल हो उसको पूछना चाहिए।
रोज़े कयामत अगर फरिश्ते पूछेंगे इस नजासत का हुक्म क्यों नहीं जानते थे, ये कहें जी ये हमें शर्म आ रही थी।
सही बिल्कुल,
तो ये शर्म आ रही थी, रोज़े कयामत काम नहीं चलेगा इससे,
बेशक
हतमन चाहिए इसको पूछा जाए।
जी बिल्कुल,
देखिए नजासात की तीसरी चीज जो है मनी है,
जी,
मादे मनविया यानी वो मादा जिसके जरिए से इंसान की तखलीक होती है।
सही,
ये इंसान का हो या उन हैवानों का जो खून जहिंदा रखते हैं,
यानी वही जिनका खून उछल कर
उछल, चाहे हलाल गोश्त हो चाहे हराम गोश्त हो,
जी सही,
सब की मनी नजीस है।
सही,
खूब। उसके बाद वो हैवानात जो गोश्त नहीं रखते,
सही,
मतलब मक्खी है,
जी जी,
मच्छर है,
सही,
खूब, इनके अंदर भी तवालुद तनासुल है,
जी जी,
जब तवालुद तनासुल है तो मादे मनविया भी है।
सही,
इनका हुक्म अलग है, उलमा ने कहा है कि इनकी मनी पाक है।
जी जी,
लेकिन ये इंसान की मनी,
जी,
या उन हैवानों की मनी जो खून जहिंदा रखते हैं,
जी,
हमारी फिखेशिया के मुताबिकत से नजीस है।
जी,
अगर इंसान के बदन में,
सही,
या इंसान के कपड़े में,
लिबास पर, जी,
लिबास पर सुई की नोक के बराबर भी ये नजासत लगी हुई है,
सही,
तो पानी से धुलना इसका जरूरी है।
बेशक,
अलबत्ता इसका धुलना एक मर्तबा काफी है, ऐन नजासत को जाहिल करने के बाद एक मर्तबा पानी से धुल दीजिए काफी है।
सही,
पानी से धुलना इसलिए हमने कहा क्योंकि हमारे यहाँ बाज मजाहिब इस्लाम में,
जी,
अब नाम नहीं लेंगे हम मजाहिब का,
सही,
जो शायद मसलहत ना हो,
जी जी,
तो जो चार बड़े मजहब हैं उनमें से बाज मजहब ये कहते हैं कि मनी असलन नजिस है ही नहीं,
जी,
जिस तरीके से थूक है इंसान का,
जी जी,
उसी तरीके से एक चीज है,
सही,
पाक है, 100% पाक है।
जी,
एक मजहब उनमें का ये कहता है अगर जब तक वो चीज गीली है,
जी,
तब तक जो है क्या है,
नजिस
है,
जी,
सूख गई तो उसे नाखून से खुरच के भी फेंक दो, कोई हरज,
हाँ, नहीं, सही,
जी, इन सब वबालात से बचने के लिए फिकेशिया का बेहतरीन नजरिया कि नजासात में से तीसरी नजासत मनी है, और इसका भी हुक्म यही है कि इंसान इसे पानी के जरिए से धुले,
वो चाहे खुश्क हो या तर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हुजूर, एक चीज इसमें निजासात में मुर्दार भी आती है, मुर्दार के बारे में आप बयान कीजिए کہ یعنی کس کا نجس ہے اور کس کا پاک ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیے. اور پھر یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے جو معمولاً پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جانوروں کا کی یعنی مردار کو اگر مس کیا جائے، چھو لیا جائے، تو کیا اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل مس میت، یا صرف انسان کے مردار سے میت سے؟
دیکھیے
جی،
مردار ہر اس حیوان کا
صحیح
جو خون جہندہ رکھتا ہے،
جی
چاہے حلال گوشت ہی کیوں نہ ہو،
صحیح،
مطلب بکری ہو، بکرا ہو،
جی
اونٹ ہو،
صحیح،
یا حرام گوشت ہو، مطلب شیر، چیتا، بلی وغیرہ،
جی جی،
اسی طریقے سے انسان کا مردار،
جی
چاہے وہ مسلمان کا مردار ہو،
جی
چاہے کافر کا مردار ہو،
صحیح،
یہ تمام کے تمام مردارات شرعی لحاظ سے نجس ہیں،
جتنے بھی مردے ہیں،
مردے ہیں سب نجس ہیں،
جی بالکل،
مگر یہ کہ خون جہندہ نہ رکھتا ہو،
بالکل وہی ہے،
چھپکلی ہے، مچھر ہے، مکھی
ہے،
سانپ ہے، مگرمچھ ہے، علماء نے مثال دی ہے ان کی،
جی جی بالکل،
کہ ان کے خون جہندہ نہیں ہے، یا شک ہے کہ آیا سانپ کا خون جہندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شک کی صورت میں بھی ان کا مردار پاک ہے. البتہ اگر ان کے مردار کو رطوبت والے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ گیلا تھا، پسینہ بہت زیادہ تھا، یا پانی سے دھلا تھا،
گیلا تھا وہ جو مردار ہے، وہ
مردار گیلا تھا، اگر ہم نے گیلے ہاتھ سے اس کو چھوا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا، آپ اس کو دھلیے،
جی بالکل،
لیکن غسل واجب نہیں ہوگا.
صحیح،
غسل صرف اگر ہم نے انسان کی میت کو چھوا،
جی،
اور ایسے انسان کی میت کو چھوا جو مسلمان تھا اور اس کا بھی غسل نہیں دیا گیا، چونکہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ غسل کے بعد اگر میت کو چھوا جائے،
جی جی،
تو انسان پہ غسل واجب
نہیں ہے،
یعنی غسل مسے میت واجب نہیں ہوگا.
جی بالکل،
تو انسان کی میت،
جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان تھا لیکن اگر غیر مسلم کے مردے کو چھوا جا رہا ہے، تو وہاں
غیر مسلم کے مردے کو چاہے جتنی مرتبہ مثلا
جی جی
پانی میں ڈبویا جائے، نکالا جائے،
وہ تو پاک ہوتا
ہے، عین نجس ہے،
جی جی،
تو لہٰذا وہ پاک نہیں ہوگا، مثلا کوئلہ ہے.
لیکن غسل مس میت تو واجب ہوگا نا اس کے چھونے سے.
ہاں، اس کے چھونے سے غسل مس میت واجب ہوگا،
جی جی،
لیکن غسل دینے کے بعد وہ پاک نہیں ہوگا.
بے شک وہ پاک،
جس طریقے سے مسلمان پاک ہو جائے گا، اس کو اگر چھوئیں گے تو ہم پہ غسل مس میت واجب نہیں ہوگا.
صحیح بالکل،
یہ چیز ہے.
جی جی،
البتہ انسان جیسے ہی مرتا ہے،
جی،
اس کا چھونا باعث نجاست ہے.
جی بالکل،
ولو ابھی اس کا بدن گرم ہے.
صحیح،
چونکہ بعض لوگ یہاں اشتباہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی روح نکل گئی،
صحیح،
لیکن بدن گرم ہے، ہم نے ہاتھ لگایا مرطوب ہاتھوں سے، گیلے ہاتھ سے،
جی،
تو ہمارا ہاتھ نجیس ہو گیا، ہم کو دھلنا چاہیے.
صحیح،
لیکن غسل واجب نہیں ہوگا، غسل مس میت
وہ واجب ہوگا جب وہ سرد ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے گا.
غسل مس میت اس وقت واجب ہوگا،
جی،
جب اس انسان کی میت جو ہے ایک دم ٹھنڈی پڑ جائے.
جی بالکل. حضور بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، جس میں جو ناظرین کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جوابات ہم آپ سے جانیں گے، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے نجاسات کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے بنے رہیے، اور آپ پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے گا. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام، پروگرام راہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے. جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، ان کو ہم اپنے مہمان کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے مہمان ان کا جواب دیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور ایک مرتبہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں جو ہمارے ناظرین نے ہم تک پہنچا ہے. دیکھیے، ایک سوال کیا گیا ہے حضور، وہ یہ ہے کہ ایک جانور جس کو ایک نابالغ بچہ ذبح کرتا ہے، تو اس ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ اس کو کھایا جا سکتا ہے، نہیں کھایا جا سکتا؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے.
دیکھیے، ذبیحے کے اندر
جی
علماء نے 7 شرطوں کو بیان کیا ہے.
جی،
اس میں سے شرط اول یہ ہے کہ ذبح کرنے والا انسان مسلمان ہو یا حکم مسلمان میں سے ہو. جو فرماتے ہیں حکم مسلمان میں سے ہو،
جی،
تو اس کے معنی یہ ہیں کہ الصبی الممیز،
صحیح،
مسلمان کا ایسا بچہ،
جی جی،
بالغ نہیں ہوا، 15 سال کا نہیں ہوا،
صحیح،
مگر ایسا ہے جو شرعی احکام کو صحیح انجام دیتا ہے.
بالکل،
مثلا 12 سال کا ہے، نماز صحیح پڑھتا ہے، وضو صحیح کرتا ہے،
جی جی،
اور شریعت کو سمجھتا ہے.
جی جی،
تو اگر ایسا بچہ حیوان کو ذبح کرے اور تمام شرائط کو مد نظر رکھے جو ذبح میں شرط ہے تو اس کا ذبیحہ پاک ہے، کھا سکتے ہیں،
اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے چھوٹے بچے کا تو ذبیحہ مانا ہی نہیں جائے گا اور اس کو اتنے اختیارات،
اسی لیے علماء نے ممیز کی قید لگائی ہے، یعنی ایسا بچہ جو صحیح اور غلط کو سمجھتا ہو۔
بالکل حضور، ایک سوال کیا گیا ہے، یہ واٹس اپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باپ کی قضا نماز، یعنی ایسا باپ کہ جس کا بیٹا نہیں ہے، بڑا بیٹا نہیں ہے، تو اس کی قضا نماز اس کی بیٹی کے اوپر واجب ہوتی ہے یا واجب نہیں ہوتی؟ اور دوسرے اسی طرح کہا کہ نماز کے علاوہ دوسرے جو واجبات ہیں، دوسرے جو یعنی اس کے اوپر ضروری ہیں، شرعی فرائض ہیں، کیا وہ بڑی بیٹی کے اوپر واجب ہیں یا واجب نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے اس کا؟
جی دیکھیے، علماء نے اس سلسلے میں فرمایا ہے
جی
کہ باپ کی قضا نماز
صحیح
اولاد اکبر ذکور پہ واجب ہے،
صحیح،
یعنی ایسی اولاد جو سب سے بڑی ہو، ایک
جی
اور مذکر ہو، مرد ہو،
مرد ہو یعنی بیٹا،
بس
جی
اگر بیٹی ہے اور بڑی ہے
جی
تو اس کے اوپر جو ہے
واجب نہیں،
ماں باپ کی قضا نماز واجب نہیں ہے،
صحیح۔
لیکن اگر فرزند اکبر ہے
جی
تو باپ کی قضا نماز، چاہے وہ حالت سفر میں قضا ہوئی ہو
جی،
حالت حضر میں قضا ہوئی ہو حتی طغیانن و عصیانن، ایک عرصے تک نہیں پڑھا اس نے نماز کو، ایسی نماز کو بھی فرزند اکبر چاہیے انجام دے۔ اسی طریقے سے مرحوم کے روزے،
صحیح،
جو سفر کی وجہ سے یا دوسری وجہوں سے چھوٹ گئے
جی،
خوب اس کو بھی جو ہے چاہیے کہ فرزند اکبر انجام دے
جی۔
لیکن بقیہ عبادات جیسے حج ہے
جی
حج واجب، یہ حج واجب اس کے ذمے نہیں آئے گا،
صحیح۔
اگر باپ کے اوپر حج واجب تھا
جی
تو بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا اس کی طرف سے حج کرنے جائے
جی،
بلکہ سل سے مال، یعنی تیسرا حصہ مال کا جو ہے
جی
میراث بٹنے سے پہلے
جی
جو قرض میں ادا ہوتا ہے،
صحیح،
تو اس کو جو ہے نکال کے اس میں سے اس کا حج انجام ہوگا
جی۔
لیکن نماز اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اولاد ذکور یعنی فرزند اکبر مذکر
جی
اس پہ اب واجب،
یعنی بڑے بیٹے پر واجب ہے، بیٹی پر نہیں ہے۔ اچھا حضور، اگر بیٹی بڑی ہے لیکن بیٹا ہے، وہ بڑا تو نہیں ہے، سب سے بڑا نہیں ہے، لیکن باقی جو بیٹے ہیں ان میں وہ بڑا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی واجب نہیں ہے؟
نہیں،
ہاں، یعنی
اصل یہ ہے کہ مثلا بیٹا بڑا ہو تمام جہاز،
یعنی سب سے بڑا ہونا چاہیے، وہ بیٹیوں سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔
حتی علماء نے فرمایا اگر یہ بچہ ابھی نابالغ ہے، باپ مر گیا
جی
ایک آدمی کے تین بیٹے تھے،
صحیح،
خوب دو مثلا جڑوا پیدا ہوئے مان لیجئے
جی
ایک گھنٹے کا فاصلہ تھا،
صحیح،
تو یہ ایک گھنٹے کا فاصلہ بھی معین کرتا ہے،
صحیح،
کہ یہ پہلے دنیا میں آیا ہے
جی
اور مذکر بھی ہے یعنی مرد بھی ہے،
یہ بڑا بیٹا،
لہٰذا اس کی گردن پہ چیز واجب ہوگی۔ حتیٰ
جی
علماء نے یہاں تک فرمایا کہ چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے سے پہلے بالغ ہو جائے
جی
تو اس صورت میں بھی بڑے ہی بیٹے پہ
بے شک بالکل
باپ کی قضا نماز واجب
جی۔ امید ہے کہ ہمارے جو ناظر تھے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ حضور، ایک سوال کرتے ہیں اسی قضا نماز کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی بہت نمازیں ہماری قضا ہیں اور اب ہم متوجہ ہوئے ہیں کہ ان کو ادا کرنا چاہیے، تو کیا میں اپنی قضا نمازیں دوسرے کے ساتھ تقسیم کر سکتا ہوں کہ کچھ نمازیں وہ پڑھے، کچھ نمازیں میں پڑھوں تاکہ جلدی تمام ہو جائے؟ جی
دیکھیے، نماز جو ہے واجب عینی ہے،
صحیح،
واجب عینی اور واجب نفسی
جی،
یعنی انسان کے اوپر واجب ہے
جی
اور خود انسان زندگی میں اپنے اس فریضے کو انجام دے،
صحیح۔
بعض فرائض ایسے ہیں جو واجب کفایہ کی شکل میں ہیں،
صحیح،
مثلا نماز میت، اگر ایک گروہ نماز میت پڑھ رہا ہے،
صحیح،
تو دوسروں کے اوپر واجب نہیں ہے کہ یہ جا کے نماز میت ادا کرے، البتہ چلے جائیں تو ثواب میں شریک ہو جائیں گے
جی بالکل،
لیکن واجب۔ یا سلام، تین چار آدمی بیٹھے تھے
جی
ہم نے جا کے سلام کیا، تو سب پہ واجب نہیں ہے، سب کہیں علیکم السلام،
ایک نے بھی جواب دے دیا،
ایک نے جواب دے دیا تو کافی ہے
جی۔
لیکن نماز جو ہے واجب عینی ہے، واجب کفایہ نہیں ہے،
صحیح،
اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں خود انسان کے لیے واجب ہے کہ انسان اس فریضے کو انجام دے۔ شاید جو افراد نماز کی طرف متوجہ نہیں ہیں
جی
ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی طرف متوجہ نہیں ہیں،
صحیح،
چونکہ دنیا کی تمام اچھائیاں اسی نماز میں ہیں،
بے شک،
یا دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر دنیا کی تمام خوبصورتیاں
جی
تمام زیبائیاں किसी एक शाही महल में जमा की जाए तो उसका नाम नमाज है।
बेशक, बिल्कुल।
तो ये नमाज जो है एक ऐसा फरीजा है, इन कोबिलत कोबिला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दत मा सिवाहा।
जी जी बिल्कुल।
अगर नमाज कबूल है
जी
तो तमाम फराइज भी कबूल, नमाज रद्द कर दी गई तो तमाम फराइज भी रद्द कर दिए गए। तो लिहाजा इंसान को चाहिए इस फरीजे में तसाहुली ना करे,
बिल्कुल बिल्कुल,
और अपनी जिंदगी में खुद अपनी नमाज को अंजाम दे।
जी बिल्कुल। हुजूर अगर इजाजत दें तो अभी बताया गया है कि हमारे नाजरीन में से हैं वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो।
हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप अपना नाम बताइए।
सर मैं सिराज हुसैन बोल रहा हूँ।
जी सिराज भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइए आपका सवाल क्या है।
सर मैं ये मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी ड्यूटी 10 घंटे की है
जी,
तो उसके बाद 10 घंटे के बाद अगर मैं मतलब काम कर रहा हूँ तो क्या वो जायज है या नाजायज है?
हाँ, 10 घंटे की ड्यूटी है आपकी, उसके बाद आप काम करना चाह रहे हैं, वहीं उन्हीं के साथ में काम कर रहे हैं, वो जायज है या नहीं?
दूसरे के साथ।
अच्छा, दूसरी जगह दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हम अपने मेहमान से गुजारिश करेंगे, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हुजूर ये सवाल पिछले हफ्ते भी इस तरह के कुछ सवाल आए थे, वाकई बड़ा अहम मसला है ये, तो आज हमारे सराज साहब ने ये सवाल किया है कि मसलन 10 घंटे की मेरी ड्यूटी है
जी,
वो मैं वहां पर अंजाम देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मेरा वक्त बचता है उसमें मैं कहीं दूसरी जगह पर अगर काम करना चाहता हूँ तो वो जायज है या जायज नहीं है?
अगर कफील को इनके काम करने से
जी
कोई जरर नहीं पहुंच रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है,
सही,
तो काम करने में जाहिरन कोई हर्ज नहीं है,
सही।
लेकिन अगर इनका काम करना
जी
उसके लिए बाइस जरर है, बाइस नुकसान है, मतलब सरकार में उसका नाम आ जाएगा या दूसरी जगहों पे उसके लिए मुश्किल हो जाएगी
जी,
तो इस सूरत में नाजायज है,
सही। लेकिन अगर जैसे हुजूर आपने फरमाया था कि एग्रीमेंट जो है इनका वो इतना है, 10 घंटे इनको काम करना है उनके लिए, मसलन जो ड्यूटी टाइम होता है उसको करना है, उसके बाद ये आजाद हैं, तो इस तरीके से
नहीं, कभी ऐसा है एग्रीमेंट हमारा आजाद है
जी,
हमें 10 घंटा काम करना है, उसके बाद नहीं लिखा कि नहीं करना
जी जी,
हमने वहां का हुक्म बयान किया है जिसमें लिखा है कि 10 घंटा आपको काम करना है और सिर्फ हमारे पास काम करना है,
सही,
वहां पास जो हमारा मुआहदा है उस मुआहदे को शरई तौर पर पूरा करना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसी बात है कि 10 घंटा काम के लिए हमें सऊदी अरब या कुवैत या इमारात में बुलाया गया
जी जी,
खूब 11वें घंटे हम काम कर रहे हैं, तो कफील से कोई रब्त उसका नहीं है,
सही,
आराम से हम काम कर सकते हैं और कस्ब माश कर सकते हैं,
सही।
लेकिन ये काम करना कफील के लिए बाइस नुकसान नहीं होना चाहिए।
जी बिल्कुल। हुजूर एक सवाल और है जो हमारे दोस्तों में से किसी ने किया है, वो फरमाते हैं कि हलाल गोश्त जानवर का कोई जिस्म का हिस्सा, मतलब उसके जिस्म से किसी हिस्से को किसी टुकड़े को जुदा कर लिया जाए, वो भी जिंदा है खुद जानवर, अब इस टुकड़े का हुक्म क्या है, क्या हम इसको खा सकते हैं नहीं खा सकते, या ये जो है मुर्दार के हुक्म आएगा, इसका हुक्म क्या है?
जी हलाल गोश्त जानवर मसलन बकरी है
जी
या भेड़ है,
सही,
इसकी एक टांग किसी ने काट ली
जी बिल्कुल,
तो इस कटी हुई टांग का हुक्म भी मुर्दार का हुक्म है।
अल्लाह अकबर।
या पहले जमाने में ऐसा होता था जो जाहिल अफराद थे और मसला नहीं जानते थे
जी,
तो ये गोसफंद भेड़ जिसे कहते हैं हम लोग
जी,
भेड़ की चर्बी को दिया जलाने के लिए, चराग जलाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे,
सही,
क्योंकि नामालूमी थी उनको, नहीं मालूम था उनको जो है,
सही।
तो उलमा फरमाते ये चर्बी जो जिंदा जानवर से ली गई है
जी,
इसका भी हुक्म मुर्दार का है और ये चर्बी भी नजीस है
जी,
तो चाहे हैवान जिंदा है हलाल गोश्त है,
सही,
लेकिन चूंकि इसका जुज जिंदगी में जुदा कर लिया गया है,
सही,
और ये जुदा शुदा जुज मुर्दार का हुक्म रखता है
जी बिल्कुल,
ये
जी। अच्छा हुजूर एक सवाल और है मुर्दार के हवाले ही से, वो पूछते हैं कि मुर्दार से मुराद क्या है, मुर्दार से मुराद वो है कि जो खुद अपनी मौत मरा हो या गलत तरीके से जिसको जिब किया गया हो वो भी मुर्दार ही माना जाएगा?
देखिए हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये
जी,
कि बाज लोग ये समझते हैं कि मुर्दार से मुराद ये है कि हैवान अपनी मौत से मर जाए,
सही,
नहीं, आम तरीके से ऐसा होता है कि हैवान अपनी मौत से मर जाते हैं उनको भी मुर्दार कहते हैं,
सही।
असल मुर्दार से मुराद ऐसा जानवर है जिसको शरी तरीके से जिबा ना किया गया हो,
सही,
मसलन एक मुसलमान ही ने जिबा किया
जी जी,
लेकिन उस जानवर पे अल्लाह का नाम नहीं लिया
जी बिल्कुल,
लिहाजा इसका हुक्म भी मुर्दार का है,
सही।
मुसलमान ने जिबा किया لیکن عمدن حیوان کو روبا قبلہ نہیں کیا،
بے شک
اس کا بھی حکم مردار کا ہے.
جی.
یا مثلا غیر مسلمان نے ذبح کیا، عیسائی نے ذبح کیا،
صحیح،
یہودی نے ذبح کیا،
جی،
اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
جی،
یا بسم اللہ وباللہ،
جی،
اس کا حکم بھی مردار کا ہے.
صحیح.
چونکہ ہمارے یہاں ذبح کرنے کے شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو،
جی،
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کہے،
بے شک،
تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو حدید یعنی لوہے سے ذبح کیا جائے،
جی، لکڑی وغیرہ سے نہیں.
ہاں، لکڑی وغیرہ سے انسان او حیوان کو نہیں ذبح کیا. خلاصے کلام یہ، ذبح کرنے کے بعد حیوان بھی تھوڑا بہت حرکت کرے،
جی،
یہ سب شرائط ہمارے یہاں ذبح شدہ حیوان میں ہونا ضروری ہے.
جی.
اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی ہے،
جی جی،
تو اس جانور کا حکم بھی مردار کا ہے.
مردار کا حکم.
عیسائی نے ذبح کیا،
جی جی بالکل،
اللہ کا نام بھی لیا،
ہاں بالکل،
لیکن چونکہ شرط اول نہیں ہے، یعنی مسلمان ذبح کرنے والا نہیں ہے،
جی،
اس حیوان کو بھی اگر ہم نے چھوا کیلے ہاتھوں سے،
جی،
تو اس کا دھلنا، ہاتھ کا دھلنا ہمارے لیے ضروری ہے.
بالکل. حضور، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضور یعنی آپ سے وہ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ مشک کا کیا حکم ہے، اور مشک اگر زندہ جانور سے لی جا رہی ہو تو اس کے بارے میں کیا شرعی کیا حکم ہے؟
جی
جی،
اچھا سوال ہے، اور یہ مربوط بھی ہے اس سے،
جی،
کہ زندہ جانور سے کوئی جز اگر الگ کر لیا جائے.
جی بالکل.
حکمن عرض کیا کہ اگر زندہ حیوان سے کوئی جز جدا کر لیا جائے تو اس کا حکم مردار کا ہے، لیکن مشک کا ایک خصوصی حکم ہے.
جی جی.
چونکہ مشک بعض جنگلی حیوان جن کو ہرن کہتے ہیں،
جی جی،
اور ہرن کی ایک قسم ہوتی ہے،
جی،
اس سے یہ مشک لی جاتی ہے.
بے شک.
عام طریقے سے یہ مشک زندہ حیوان سے لی جاتی ہے.
صحیح.
خوب، اگر زندہ حیوان سے مشک لی گئی ہے،
جی،
تو یہ مشک پاک ہے.
صحیح.
ایک، اگر حیوان کو ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے،
جی،
اور اس کے بعد جو ہے وہ مشک لی گئی،
جی،
یہ بھی پاک ہے.
صحیح.
حیوان مر گیا،
جی،
اس کی مشک آمادہ تھی،
جی،
تو یہاں پاس حکم یہ ہے کہ مشک کا جو اوپری حصہ ہے جلد،
جی جی،
اس کو جدا کر دیجئے.
صحیح.
اس کے اندر جو مشک ہے وہ پاک ہے، جلد نجس ہے،
صحیح،
چونکہ اسی سے متصل ہے،
جی جی،
لیکن خود مشک جو ہے پاک.
جی جی, جی بالکل ٹھیک ہے. جی،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشک،
جی،
اس کا حکم وہ نہیں ہے،
جی جی،
جو ہم نے پہلے مسئلے میں بیان کیا ہے.
بے شک. بالکل.
اگر زندہ حیوان سے بھی مشک کو جدا کر لیا جائے
تو وہ پاک.
یہ پاک.
جی حضور، شکریہ. ابھی بتایا گیا ہے کہ ایک اور ہمارے ناظرین میں سے ہیں جو آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی، السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے، آپ کا اسم شریف؟
جی جی، میں محمد اسحاق بٹ سری نگر سے فون کر رہا ہوں.
جی بہت شکریہ اسحاق بھائی کال کرنے کا، بہت بہت شکریہ، اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے کال کی. فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟
جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں ایک سوال درپیش ہے.
جی فرمائیے.
سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں جس کا یہ جو اس کا پہلا شوہر ہے مشکوک ہے کہ اس کا بھی اس کے پاس سے طلاق ہوا ہے کہ نہیں.
صحیح.
اور اگر ہمیں پتا بھی نہ ہو اس کے بعد بھی ہم نے اس کے ساتھ کی،
جی،
پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی اس کا جو پہلا والا شوہر ہے اس کے ساتھ ہوا ہے، تو اس رشتے کا کیا؟
جی جی.
ہم اس رشتے کیا پہلے والے شوہر سے پہلے طلاق لینا ہے یا ایسے ہی ہم؟
جی جی ضرور ضرور. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہمارے مہمان آپ کے سوال کا جواب دیں گے. حضور، یہ ہمارے ایک دوست تھے محمد اسحاق صاحب جو کشمیر سے سوال کر رہے تھے، لیکن آپ اگر اجازت دیں تو ابھی مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا ہے کہ ایک ناظر اور ہیں اور وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم ان کا سوال لیتے ہیں، اس کے بعد دونوں جواب انشاءاللہ آپ سے سنیں گے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. میں غلام محمد بول رہا ہوں ہندوستان سے.
جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے غلام محمد صاحب. فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے اوپر قضا روزے ہیں،
جی،
اب وہ کیا اسی دوران مستحب روزے رکھ سکتا ہے؟
ہاں، مستحب روزے رکھنا چاہتا ہے تو
جی
وہ رکھ سکتا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہمارے مہمان اس سوال کا بھی جواب دیں گے. شکریہ. حضور، ایک سوال یہ تھا، انڈیا سے غلام محمد صاحب کر رہے تھے، کہ مثلاً کسی شخص کے اوپر قضا روزے ہیں، رمضان کے کچھ روزے ہیں جو قضا ہیں، اور وہ مستحب روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ لیکن میں آپ سے پہلے گزارش کروں گا کہ جو اسحاق صاحب نے کشمیر سے سوال کیا تھا پہلے اس کا جواب دیا جائے، اور سوال میں سمجھتا ہوں کہ واضح تھا، یعنی وہ جو ہے شادی کر رہے ہیں کسی ایسی لڑکی سے کہ جس کا پہلے جو ہے یعنی کسی سے شادی ہوئی تھی لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں کیا کہا جائے گا؟
دیکھیے، شادی میں انسان کے لیے ضروری ہے
جی
کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے
صحیح
جو باقرہ ہو یا متعلقہ ہو،
جی
صحیح واضح ہے
جی،
لیکن
یعنی باقرہ ہو یعنی کنواری ہو،
کنواری
یا طلاق شدہ،
یا شادی شدہ تھی تو اس کا طلاق ہو گیا ہو، 100% طلاق ہو گیا ہو
صحیح،
لیکن شادی کے معاملے میں عورت کا قول قابل قبول ہے
جی،
عورت نے اگر آپ سے کہا کہ ہم جو ہے کنواری ہیں یا ہماری شادی ہوئی تھی ہم نے طلاق لے لیا، تو عورت کا اس مسئلے میں قول قابل قبول ہے، انسان اس ایسی عورت سے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے میرا کوئی شوہر نہیں ہے اس وقت
جی جی،
اس سے جو ہے شادی کر سکتا ہے
صحیح،
شادی کرنے کے ایک سال کے بعد
جی
انسان پہ یہ بات واضح ہوئی کہ اس عورت نے جھوٹ بولا،
اس نے جھوٹ بولا تھا، اس کا جو ہے یہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہے،
شادی شدہ ہے
جی،
پہلے شوہر کے ساتھ یعنی اس کا رابطہ ہے اور طلاق نہیں ہوئی ہے
صحیح،
تو اس صورت میں یہ دوسرا شوہر جو اس نے مثلا اختیار کیا تھا
جی
اس کے لیے واضح ہو گیا کہ اس کا نکاح باطل تھا
جی بالکل،
یعنی کہ نکاح ہے نہیں
صحیح،
اس کا نکاح شروع ہی سے باطل تھا
جی بالکل،
لیکن شرعی لحاظ سے اس کا گناہ اس مرد پہ نہیں ہوگا
جی،
خود عورت پہ ہوگا،
لیکن اس کے بعد تو یہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی،
ہاں اب اس کے لیے چونکہ واضح ہو گیا
جی
ابھی تک جو فعل انجام دیا ہے
جی
سارا گناہ اس عورت کے اوپر ہے
صحیح،
اس مرد کے لیے ضروری ہے کہ فوراً اس عورت سے
جدا
ہو جائے
جی بالکل،
اب آئیے آیا اس عورت سے دوبارہ پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد شادی ہو سکتی ہے
جی
یا نہیں ہو سکتی؟
صحیح،
میرے لحاظ سے یہ شادی واقع نہیں ہو سکتی کبھی بھی، کیوں
جی؟
وہ اس وجہ سے
یعنی علماء کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی،
اس وجہ سے
جی
اس وجہ سے نہیں ہو سکتی
جی،
چونکہ علماء فرماتے ہیں
جی
کہ اگر کوئی انسان شادی شدہ عورت سے زنا کرے
اللہ اکبر
تو یہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پہ حرام ہو جائے گی
جی بالکل،
عورت شادی شدہ تھی
جی جی
مرد کمارا تھا
جی جی
غلط رابطہ ہوا
جی جی،
خوب جو عام طریقے سے کبھی ایسی چیز معاشرے میں آ جاتی ہے
صحیح صحیح،
اگر یہ آپ چاہے زنا کرنے کے بعد کہ پہلا شوہر طلاق دے دے میں اس سے شادی کر لوں
صحیح،
تو کبھی بھی یہ انسان شادی نہیں کر سکتا ہے
جی بالکل،
اس کے اوپر وہ عورت حرام محبت ہو گئی، مگر یہ کہ اگر علماء مثلا خصوصی اجازت دیں
جی
وہ بھی دوسرے مسئلے کے تحت
جی،
چونکہ عورت کے لحاظ سے یہ چیز زنا ہے
جی جی،
لیکن مرد کے لحاظ سے وطیع بھی شبہ ہے
جی جی بالکل،
تو اس کا خصوصی حکم
دریافت کرنا چاہیے اپنے مرضی۔ اچھا حضور، وہ جو سوال کر رہے تھے کہ روزہ اگر کسی کے اوپر قضا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا مستحب روزہ؟
جس انسان کے اوپر
جی
واجب روزے ہیں
صحیح،
وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا
جی،
لیکن جس انسان کے اوپر واجب نمازیں ہیں
صحیح،
وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے،
ہاں مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ
روزہ نہیں رکھ سکتا۔
حضور بہت شکریہ، یعنی بہت مختصر سے وقت میں ہم نے آپ سے استفادہ کیا، بہت شکر گزار ہیں، یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے، خدا حافظ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی لیکن وقت ہمارا کم تھا، اس کی وجہ سے زیادہ مطالب نہیں ہو سکے، اس لیے ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے، اور جو آپ نے سوالات ہمیں بھیجے ہیں یا جو ٹیلی فون کالز کی ہیں اس کے لیے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔